قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ہماری گفتگو سورہ مطففین میں چل رہی ہے۔ کل ہم نے تقریباً کافی ساری آیات کو بحث کی، بعض چیزیں اب چونکہ جو سورہ مطففین میں بحث داخل ہوئی ہے وہ زیادہ تر قیامت اور اس کے حالات سے متعلق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر مباحث ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، اور یعنی اگر ان مباحث کو کھولا جائے، قیامت کے جو حالات ہیں، عذاب اور ثواب دونوں، ایک مفصل گفتگو ہے۔ یعنی اس کے اوپر ابحاث ہیں کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو ڈیفائن کر رہا ہے وہ ہیں کیا۔ سب سے زیادہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کنسنٹریٹ کیا ہے احکام اور اخلاق کے بعد، وہ قیامت ہے۔ اور قیامت میں تقریباً بیلنسڈ بیہیویئر ہے، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے عذاب کو اور اس کی آیات کو بیان کیا ہے، اتنا ہی انعام کی آیات کو بھی بیان کیا ہے۔ کل جو ہم دیکھ رہے تھے آیات کو، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جس طرح سے اللہ نے جس پیٹرن میں فجار کے لیے ذکر کیا، اسی پیٹرن پہ اللہ تعالیٰ نے ابرار کے لیے گفتگو کی، بالکل سیم پیٹرن ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ جس طریقے سے فجار کے لیے گفتگو کر رہا ہے، اسی پیٹرن پہ ابرار کے لیے کر رہا ہے۔ اب یہ پیٹرن سیم ہے، لیکن رزلٹ کیا ہے کہ جو فجار کے لیے ہے وہ ایٹرنل عذاب ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے، اور ابرار کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، ہمیشہ کا انعام ہے۔ پیٹرن سیم ہے لیکن جو نتیجہ ہے وہ ٹوٹل بلکس ہے۔ لیکن سیم پیٹرن یہ بتلا رہا ہے کہ یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے عذاب کو امپورٹنس دی ہے، اتنی ہی انعام کو بھی امپورٹنس دی ہے۔ میں اس کو پہلے ریپیٹ کر چکا ہوں لیکن پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو پروسیسز ہیں جتنے بھی، اتفاقاً ایک درس کے حوالے سے ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی تھی جو ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایجوکیشن میں بھی ایک پروسیس ہے جس کو ان لرننگ کہتے ہیں، یعنی ایک پروسیس آف لرننگ ہے، ایک پروسیس آف ان لرننگ ہے۔ تو یہ بات انہوں نے مجھے بتائی کہ آپ میں انوویٹیو جو کوالٹیز ہیں وہ اس وقت تک نہیں آتی جب تک آپ کچھ چیزوں کو ان لرن نہ کریں۔ اسی طرح سے ان لرن کرنے کے بعد، یعنی کچھ چیزیں جو ہمارے دماغ میں غلط آ جاتی ہیں، فرض کیجئے ایک سٹیپ پہ آ کے وی ہیو ٹو ان لرن دوز تھنگس تاکہ پھر اس کی جگہ جو صحیح چیزیں ہیں وہ آ سکیں۔ تو پروسیس لرننگ اینڈ ان لرننگ کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے، اور پھر آپ کے اندر اسی کے ذریعے سے انوویشن آتی ہے۔ تو جو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی، اتفاقاً اس میں یہ چیز آئی، اور وہاں پر بھی میں نے اس کو ذکر کیا تھا کہ دا سائیکالوجی آف فیئر، ان لرننگ پروسیس میں ٹو ان لرن سم تھنگ، یعنی آپ نے ایک چیز جو سیکھ لی اب آپ نے اس کو نکالنا ہے، اگر وہ شے غلط ہے تو آپ نے اس کو نکالنا ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ ہمیں، یعنی ہم جس لیول پہ ایجوکیشن اور اس کو پڑھ رہے ہیں، وہاں پر ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ سائیکالوجی آف فیئر، خوف کی جو سائیکالوجی ہے، اٹ از ون آف دا یوزفل وے ٹو ان لرن، یعنی آپ خوف کے ذریعے سے خوف کو استعمال کر سکتے ہیں ٹو ان لرن تھنگس، وہ چیز ان نیسیسری جو چیزیں ہیں ان کو نکالنے کے لیے جو سائیکالوجی آف فیئر ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو آج ٹیکنیک استعمال ہو رہی ہے، قرآن اس کو جو ہے وہ 1400 سال پہلے استعمال کر چکا ہے، اور ہمارے ہاں علماء اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، شاید اتنے پروفیشنل وے میں نہ ہوا ہو لیکن جو کور بحث ہے وہ یہی ہے۔ جتنے بھی غلطی کے انحرافی عقیدہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، مثلا قیامت پر یقین نہ ہونا، یہ ایک غلط عقیدہ ہے۔ یہ غلط عقیدہ، اس کا نتیجہ آٹومیٹیکلی کس چیز میں نکلتا ہے کہ انسان گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ قیامت پر یقین ہونا ایک عقیدہ ہے صحیح، کہ جس کا نتیجہ، الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہے کہ انسان ترک معصیت کرتا ہے۔ اب اس ترک معصیت کے لیے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، میرے قلب میں ایمان ہونا چاہیے۔ اب وہ جو پروسیس ہے یہ،
کہ کہاں تک جو ہے وہ ایک شے ہم لرننگ پروسیس میں جب اس کو پہلے سیکھتے ہیں وہ خود ایک پروسیس ہوتا ہے، یعنی ایک معلومات ہیں، جنرل معلومات ہیں جو کہ ہمارے سینسز لیتے ہیں، وہ سینسز اس کو عقل میں پہنچاتے ہیں، پھر عقل اس کو ٹریٹ کرتی ہے، عقل سے وہ چیزیں وارد ہونی ہوتی ہیں قلب میں، اور قلب میں جب تک چیز نہیں پہنچتی تب تک وہ شے ایمان کی جو کنڈیشن ہے اس کو اختیار نہیں کرتی۔ اب یہ پروسیس کیسے ہونا چاہیے، یہ کیسے ہوتا ہے، لازمہ تو یہ ایک جدا گانا، الگ ایک ٹاپک ہے، ایک الگ بحث ہے کہ جس کو مفصل ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اینڈ وی مسٹ انڈرسٹینڈ دیز تھنگز، یہ ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں بھی، ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں، ذرا سی توجہات بعض اوقات ہمارے لیے ان پروسیسز کو آسان بنا دیتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ انہی چیزوں کو، بعض چیزوں کو، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز، ہر ایک کو ہر چیز اس طریقے سے بتائیں جو پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اٹ از ناٹ نیسیسری کہ آپ کے پاس ریسیپی بھی ہو۔ سم ٹائمز بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ریسیپی سے کوئی کام نہیں ہوتا، ان کا کام ہے وہ آئیں، چیز کھائیں اور چلے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو موسٹ آف دا پبلک ہے اس کے لیے یہ ایسے ہی ہے۔ لہذا یہ جتنی بھی عذاب کی آیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور جتنی بھی انعام کی آیات بیان کی ہیں، یہ دو ڈفرینٹ پروسیسز ہیں۔ پہلے مرحلے پر انسان کو، خصوصاً وہ انسان، یعنی خاص طور پر کہ وہ انسان ہے کہ جس کی تربیت میں کہیں کوئی مشکل رہ گئی ہے، لرننگ پروسیس میں کوئی مشکل رہ گئی ہے، اور کچھ کہیں پر غلط عقیدہ اس کے وجود میں آ گیا ہے۔ اب میں اس غلط عقیدے کو کیسے نکالوں گا؟ دا سائیکالوجی آف فیئر، خوف کے ذریعے سے، قیامت کے عذاب سے ڈرا کر۔ ایک دفعہ انسان کے اندر یہ واقعاً خوف اس کے قلب تک پہنچ جائے اور اس کے ایمان کا حصہ بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے مثال آپ کو اس میں یہ دوں کہ یہاں پر اگر کہیں کوئی پلگ لگا ہوا ہو، سوئچ لگا ہوا ہو، اور آپ سے کوئی کہے کہ اس میں اپنی انگلی ڈال دیں، ڈالیں گے آپ؟ نہیں ڈالیں گے۔ کیوں نہیں ڈالیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کرنٹ لگے گا۔ اب آپ کو کیا، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، ڈالیں گے؟ پھر بھی نہیں ڈالیں گے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ کرنٹ جو ہے وہ ایون کاز آف ڈیتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ پیچھے سوئچ لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا، یہ کنیکٹ ہے یا نہیں ہے۔ صرف وہ جو سوئچ ہے اس کا ہونا، اس کا ہونا چونکہ ہمارا ایک ذہن میں بن چکا ہے۔ اب یہ کیا، یہ واردات قلبی ہیں۔ اتنی دفعہ میں اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکا ہوں کہ بھائی جہاں سوئچ لگا ہوتا ہے اور یقیناً کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور کنیکٹ یعنی خامخواہ کوئی نہیں لگاتا، اب یقیناً اگر کنیکٹڈ ہے تو اس میں کرنٹ بھی ہے۔ اب اس کرنٹ لگنے کا خوف میرے اندر اتنا ہے کہ سم ٹائمز میں یہ تحقیق کیے بغیر کہ یہ کنیکٹڈ ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر کرنٹ ہے یا نہیں ہے، کوئی مجھ سے کہے گا میں تب بھی اس میں انگلی نہیں ڈالوں گا۔ دس از، دیکھیے یہ کیا ہے، وہ خوف جو دل میں پہنچ چکا ہے، کتنی شدت سے آپ کو منع کر رہا ہے کہ ڈونٹ ٹچ اٹ۔ ایگزیکٹلی یہی جو سائیکالوجی آف فیئر ہے یہ کام کرتی ہے۔ ایک مرتبہ خدا کا عذاب کا خوف انسان کے دل میں اسی طرح سے آ جائے، شیطان آپ کو جتنا مرضی بہکا لے، جتنی مرضی شیطان ٹرائی کر لے، وہ فیئر اسی پلگ کی طرح سے، یہ ایک بہت چھوٹی مثال ہے جو میں نے آپ کو دی ہے، یعنی جو پلگ سے ہمیں یا سوئچ سے جو ہمیں کرنٹ لگنا ہے، دیٹ از ناٹ دیٹ مچ پاورفل، جو اللہ کے عذاب کے، اور ہم بعض آیات کو پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے۔ یعنی انسان بعض اوقات وہ جو صرف ایک پکچر اللہ تعالیٰ نے لفظوں میں بیان کی ہے، سم ٹائم اس کو پڑھتے ہوئے جو ہے وہ رات کی نیند غائب ہو سکتی ہے انسان کی، اگر ریئلی اس کو فیل کرے۔ لہذا یہ جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان کی ہے کہ جب ان پر آیات عذاب کو تلاوت کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرزنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ بیکاز دیٹ فیئر، وہ جو حقیقی ہے، وہ ان کے دلوں میں موجود ہے۔ اف یعنی ایون اف وہ، ان کو پتہ ہے کہ ہم بچ سکتے ہیں، یہ خوف و رجا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ہم نہیں کریں، لیکن صرف تھاٹ آف دیٹ عذاب، اس کی جو فکر ہے عذاب کی، وہی انسان کو لرزا دے۔ یہی لرزش جو ہے، اس کا جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ کیا ہے؟ ٹو میک یو اسٹاپ فرام گناہ، آپ کو گناہ سے روکے گا۔ ہمارے ہاں اب جو پرابلمز ہیں وہ کیا ہیں؟ وی آر جسٹ لائک اے چائلڈ جس کو یہی نہیں پتا کہ اس میں کرنٹ ہے یا نہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس میں انگلی ڈال دیتا ہے، اس کے بعد اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ ہمارا ابھی تک جو قیامت کے اوپر بلیف ہے دیٹ از چائلڈش، سنا ہوا ہے ہم نے، لیکن ابھی تک ہم نے اس لیول پہ اس کو نہیں پہنچایا کہ جہاں پہ کب ہوگا. اب یہ دیکھیں آٹومیٹیکلی, یعنی میں اپنے لیے یہ چیز جاننا چاہوں کہ آیا میرا قیامت پر جو ایمان ہے وہ میرے قلب کا حصہ بن چکا ہے یا نہیں. کہاں معلوم ہوگا؟ جہاں گناہ میرے سامنے آئے. اف آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ رانگ, تو اس کا سیدھا سیدھا علاج کہاں ہے؟ ہم سے لوگ مثلا بعض اوقات ہوتا ہے ہم سے پوچھتے ہیں آغا صاحب کیا کریں, گناہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. تو دا آنسر از کہ آپ کو پیچھے ہٹ کے پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں, انشاءاللہ اگر عقیدہ ٹھیک ہو تو اس کے آثار انسان سے خود بخود ظاہر ہونے لگتے ہیں. لہذا ہم نے وہ ساری آیات ڈسکس کرنے کے بعد ہم یہاں پہنچے تھے کہ جہاں پر میں نے وہ پیٹرن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اور پھر اس کے درمیان کی کچھ آیتیں ہم نے چھوڑ دی تھیں. آخری جو آیت ہم نے یہاں پہ تلاوت کی تھی وہ قلوب کے حوالے سے تھی, اور پھر اس کے بعد کہ یہ افراد, اب یہ کون ہیں؟ متفف ہیں, کم فروشی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. متفف از این ایگزامپل. جتنے بھی لوگ کاروبار میں معاملات میں ڈنڈی مارنے والے ہیں ان کے لیے ایک ایگزامپل اللہ نے متفف قرار دی. اب ہر جگہ جہاں پر بھی کوئی معاملات میں چوری کرنے کی کوشش کرے گا, معاملات میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے گا, حتیٰ ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ جو کیل ہے اس سے بعض روایات میں کیا مراد لی گئی ہے, حتیٰ روایت نے یہاں تک کہا کہ نماز خود کیا ہے؟ ایک کیل ہے, ایک پیمانہ ہے. تم اللہ تعالیٰ کو یہ پیمانہ پورا دو گے, جزا پوری ملے گی. اللہ تعالیٰ کے سامنے اس پیمانے میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کرو گے, کچھ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اٹھا کر نام ڈال دے گا متفف کیٹیگری میں. اور متفف کیٹیگری کے ساتھ اللہ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو اٹھا کے ڈال دینا ہے سجین میں, ٹھیک ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ مکذب, جو قیامت کو جھٹلانے والے ہیں. سم ٹائمز ہم اپنی منہ سے جھٹلا رہے ہوتے ہیں, سم ٹائمز اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک. جب ہم اپنے عمل سے, یہ جو ہمارا گناہ کرنا ہے, یہ جو ہمارا گناہ کو آسان لینا ہے, یہ میرا ایک پریکٹیکل کام ہے کہ میں جھٹلا رہا ہوں قیامت کو. اب یہ پریکٹس اگر جاری رہے, حدیث ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اس حدیث کو کہ امام نے اس حوالے سے پڑھی, یعنی واقعاً بڑی یہ خوبصورت گفتگو ہے, اور اس کو خدا میں کبھی توفیق دے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میں قلب کے حوالے سے جو گفتگو ہے. اتفاقاً یہ گفتگو اگزیکٹلی اس جگہ پر غالباً, ابھی میں نوٹ نہیں کر سکا لیکن جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو غالباً امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث ہے. کوئی بندہ, ما من عبد, کوئی بندہ ایسا نہیں کہ فی قلبہ الا فی قلبہ نقطۃ بیضاء, جس کے دل کے اندر ایک سفید نقطہ ہوتا ہے. اب لازم آتا ہے یہ جتنی بھی بحث ہیں انشاءاللہ میں دو چند کئی بار اشارہ کر چکا, کیونکہ اصل میں ایک دروس کا سلسلہ چل رہا ہے جہاں پہ ہمارا موضوع ہی قلب ہے, اور خدا نے اگر توفیق دی انشاءاللہ وہ پورا ٹاپک جو ہے وہ تقریباً پورے مہینے چلے گا. تو لازم آتا ہے وہ جو پورے مہینے چلنے والا ٹاپک ہے اس میں جو ہم نے تفصیلات بیان کی ہیں وہ یہاں میں بیان نہیں کر سکتا. قلب کو جو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے, اب جب یہ انسان کے اندر قلب آتا ہے, یعنی خلق کیا ہے اللہ نے, تو اس کی جو خلقت اولیہ ہے, یعنی جو ویری فرسٹ کریشن ہے اس کی, یہ نورانی ہے. یعنی کیا؟ قلب انسان, جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کا قلب نورانی ہوتا ہے. کوئی مولود ایسا نہیں ہے, یولد علی فطرتہ, کوئی بھی مولود ایسا نہیں ہے کہ جو فطرت پر پیدا نہ ہو. وہ فطرت پوچھا کون سی فطرت؟ فرمایا ہیا توحید, فطرت توحیدیہ. یہ جو فطرت توحیدیہ یہ کہاں ہوتی ہے؟ کہ یہ قلب میں ہوتی ہے. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس قلب کی نورانیت کے ساتھ آتا ہے. اس نورانیت قلب یعنی کیا ہے؟ اگر اس کے اوپر غلط عقیدوں کے, غلط اعمال کے غبار نہ آئیں تو یہ قلب اٹ سیلف اللہ کی طرف جانے والا ہے, اٹ سیلف جانے والا ہے. اگر کوئی انسان صرف اپنے قلب سے غلط عقائد کے غبار ہٹا دے تو قلب اٹ سیلف اپنے آپ کو اللہ تک پہنچانے والا ہے. اب میں نے اس کو ڈفرینٹ ایگزامپل سے آپ کے سامنے پیش بھی کیا تھا, روح کی فعالیت والا کانسیپٹ سم والا وہ بھی سیم ہے. آپ گناہ کو ہٹا دیں قلب آٹومیٹیکلی اللہ سے کنیکٹ ہو جائے گا. امام فرماتے ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں یہ سفید نقطہ نہ ہو. فَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا, جب یہ بندہ گناہ کرتا ہے, خَرَجَ فِي النُّقْطَةِ نُقْطَةٌ سَوْدَاءُ, اس وائٹ, جب یہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اس وائٹ نقطے سے ایک بلیک نقطہ نکلتا ہے. فَإِن تَابَ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّؤَادُ, اگر یہ بندہ توبہ کر لے تو وہ جو سیاہی ہے وہ چلی جاتی ہے. لیکن وَإِن تَمَادَ فِي الذُّنُوبِ، لیکن اگر یہ شخص گناہ کو انجام دیتا رہے، گناہوں کو انجام دیتا رہے مسلسل، تو کیا ہوتا ہے؟ زَادَ ذَلِكَ السَّوْءَاتِ، وہ جو سیاہی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. کتنی بڑھتی ہے؟ کہا حَتَّى يُغَطِّيَ الْبِيَاضَ، حَتَّى یہ سیاہی اس سفیدی کو کیا کر لیتی ہے؟ چھپا لیتی ہے، اس کے اوپر اوور کم ہو جاتی. فَإِذَا غَطَّى الْبِيَاضَ، اب اگر یہ سفیدی چھپ جائے، بالکل ختم ہو جائے، سیاہی چھا جائے، سفیدی بالکل چھا جائے، یعنی سب سے جو خطرناک ایریا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، کہ اگر یہ سفیدی پوری طرح سے چھپ جائے اس سیاہی سے، لم یرجع صاحبو الى خیر ابدا، سب سے جو خوفناک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، اگر یہ سفیدی پوری طرح سے چھپ جائے، لم یرجع، ہرگز پلٹتا نہیں ہے، صاحبہ، اس قلب کا صاحب، الى خیر، خیر کی طرف، ابدا، فور ایور. پھر امام نے اسی آیت جو پیچھے گزری ہے، کل بل ران علی قلوبہم بما یکسبون، کہ امام نے اسی آیت کی طرف اشارہ، کانو یکسبون، یعنی کل بل ران علی قلوبہم ما کانو یکسبون، اسی آیت کی طرف امام نے اشارہ فرمایا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، کہ ان کے قلوب کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، کس وجہ سے؟ ما کانو یکسبون، جو کام یہ کرتے رہے ہیں، جو اعمال یہ انجام دیتے رہے ہیں. اب جب قلب کے اوپر یہ کنڈیشن آ جاتی ہے، امام نے کیا کہا؟ لم یرجع صاحبہ الى خیر ابدا، اس کا جو صاحب ہے وہ کبھی بھی خیر کی طرف نہیں پڑ. اب ابدا کا معنی کیا ہے؟ اس نے سیاہی کو اس طریقے سے اپنے قلب پر چڑھا دیا ہے کہ حتیٰ اللہ کی ہدایت بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. اب یہ جو قلب ہے، اب آپ فرض کیجئے کہ یہ گلاس ہے، اس گلاس سے میں آر پار دیکھ سکتا ہوں، کب تک؟ جب تک یہ صاف ہے. لیکن اگر میں اس کو گندا کر دوں تو پھر مجھے دکھائی نہیں دے گا. ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے قلب کو، لہذا یہ قلب کیا ہے؟ بعض روایات کے مطابق فرمایا امانت الہیہ ہے، اور اللہ جو امانت انسان سے واپس لے گا وہ یہی قلب ہے. لہذا حضرت ابراہیم کی جو گفتگو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوٹ کی ہے، وہاں پہ فرمایا الا من اط اللہ بقلب سلیم، وہ بندہ صرف بچے گا جو کیا کرے گا؟ اللہ کو لا کر دے گا قلب سلیم. قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ وہ قلب جو کہ سالم ہو. کوئی کس چیز سے سالم ہو؟ گناہوں سے سالم ہو، گندگی کثافت سے سالم ہو. تو اللہ اسی لیے فرمایا کہ اللہ نظر نہیں کرتا، لا ينظروا الى صورکم و اموالکم، نہ اللہ تمہاری شکلوں کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہارے اموال کی طرف دیکھتا ہے، ولیکن ينظروا، لیکن اللہ نگاہ کرتا ہے کہاں پر؟ الى قلوبکم و اعمالکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اب یہ جو اللہ دلوں پر نگاہ ڈالتا ہے، یہ کون سا مرحلہ؟ قیامت. قیامت کے دن اللہ قلوب پر، جو قلب سالم ہوگا اسے اللہ قبول کر لے گا، جو بھی قلب سالم ہوگا اسے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اور جو غیر سالم ہوگا اسے اللہ تعالیٰ رد کر دے گا. لہذا یہ جو مرحلہ ہے، اب یہ جو قلب دنیا میں سیاہ ہو چکا ہے، جب قیامت میں پہنچے گا، میں نے کلرز کیا تھا، قیامت کیا ہے؟ وہ موقع ہے جب سارے حجاب اٹھا دیا جائے. سارے حجاب اٹھنے کے بعد اب جس بندے نے اپنا قلب سیاہ کر دیا ہے، یہ قیامت کے دن اسی سیاہ قلب کے ساتھ آئے گا. قلب کا کام کیا ہے؟ قلب کا کام ہے، انسان اس آنکھ سے خدا کو نہیں دیکھ سکتا، عقل سے خدا کو درک نہیں کر سکتا. واحد چیز جو تجلیات ذات الہی کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ قلب ہے. اب یہ قلب چونکہ دنیا میں کثیف ہو چکا ہے، گندا ہو چکا ہے، اس کے اوپر کثافت آ چکی ہے، لہذا قیامت کے دن جب اللہ سارے حجاب ہٹا دے گا، تو وہ مومنین کے جو دنیا میں قلب کے اس لیول پہ نہ پہنچ پائے ہوں کہ اپنے قلب سے اللہ کی تجلیات ذات کو مشاہدہ کر سکیں، قیامت کے دن البتہ ان کے قلوب اس قابل ہو جائیں گے. لہذا اللہ مشاہدہ نہیں ہوتا، آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا، عقل سے نہیں، وہ مقام جس سے خدا کو درک کیا جانا قلب. مومن کا قلب دنیا میں اس قابل نہ ہو قیامت میں اس قابل
ہو جائے گا.
لیکن یہ جو لوگ ہیں کم فروشی کرنے والے اللہ کو اور قیامت کو جھٹلانے والے, فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, سارے حجاب ہٹ جائیں گے مگر یہ قلوب سٹل کیا ہوں گے, عن ربہم لمحجوبون, اپنے پروردگار سے محجوب ہوں, یہ نہیں دیکھ سکیں. اور یہ انسان کی بدبختی میں سے ایک بدبختی ہے کہ جب سارے قلوب اللہ کو درک کرنے کے اس مرحلے میں پہنچ جائیں سٹل کوئی ایسا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو درک نہ کر سکے. لہذا ان کی جو پلیس ہے وہ آخری, وہ کہاں ہے, کہاں ان کی پلیس, فرمایا ثم انہم لصال الجحیم, ایسے قلب جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ جنت میں جائیں, ایسے قلوب اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو کسی سیف جگہ پہ رکھا جائے. سپس یعنی اس کے بعد کیا ہوگا, انہم لصال الجحیم, جحیم قیامت کے اور دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, ان کو ہم کس میں داخل کر دیں گے, جہیم میں داخل کر دیں گے. اور جب جہیم میں داخل ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, ثم یقال, پھر ان سے یہ کہا جائے گا, کیا کہا جائے گا, ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, تم جس جہنم کو جھٹلا رہے تھے, جس عذاب کو تم جھٹلا رہے تھے, یہی وہ عذاب ہے. اس کے بعد جو آیات ہیں وہ ہم نے کل ڈسکس کر لی تھیں کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم, یہ اگزیکٹلی وہی آیات ہیں جو فجار کے لیے ہوں. اس کے بعد اللہ نے فجار کے حالات کو بیان کیا کہ کیا ہوگا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر زنگ ہے, یہی قیامت کے دن اللہ سے حجاب میں رہ جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, ان کو ڈال دے گا کس میں, جہنم. ابرار کا حالات بیان کرنے کے بعد کہ ابرار کو اللہ تعالیٰ علیین میں جگہ دے گا, ان کا جو نام ہے وہ علیین میں رکھا جائے گا, یہ مرتبہ دینے کے بعد ان کا جو مرحلہ ہے وہ کیا, یشہدہ المقربون, یہ مقام علیین, اس کو مشاہدہ کرنے والے ہیں. اب یہ شہدہ کا مادہ استعمال ہوا ہے یہاں پر, بمعنی مشاہدہ یعنی دیکھنا. پرانی کلاس اگر یاد ہو کسی کو کہ ہم نے اس کو ایک جگہ ڈسکس کیا تھا, دیکھنے کے لیے کتنے مادے استعمال ہوتے ہیں, احسنت, نظر, بصر, رویت, رعا اور شہدہ. اس کو ہم نے مفصل ڈسکس کیا تھا اور وہاں پر ہم نے یہ بتایا تھا کہ شہدہ ایک اسپیسیفک دیکھنا ہے, نظرہ کی اپنی کوالٹی ہے, بصرہ کی اپنی کوالٹی ہے, رویت اپنی خاص طرح کا دیکھنا ہے, شہدہ کا, شہدہ کا جو دیکھنا ہے اس کا سپین بہت زیادہ ہے. میں اس ڈسکشن کو یہاں کھولوں گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم سورت کو جو ہے وہ مکمل کرنے سے رہ جائیں گے, تو انشاءاللہ فور سم ٹائم ایلس انشاءاللہ اس کو بحث کریں گے. شہدہ میں جو دیکھنا ہے اسی سے شہود ہے, صرف اشارہ کرو, اسی سے شہود ہے. شہود وہ مشاہدہ ہے جو قلب کے ذریعے سے کیا جاتا ہے, شہدہ کو جو سپین ہے اس اعتبار سے سب سے زیادہ. ابھی لیکن یہاں پر جو مراد ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مرحلہ شہود ہو. لیکن یہ مقربون کون ہیں, اس کے اوپر علماء میں ایک بحث ہے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس مقربون سے مراد مقرب فرشتے ہیں, ان کا جو مقام ہے مقام علیین جو ہے اس کو مشاہدہ کون کر رہے ہیں, مقرب فرشتے. یہ جو ان کا مشاہدہ کرنا ہے یہ خود سے اٹ سیلف کیا ہے, ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریولیج ہے کہ انسان اس لیول پر پہنچ جائے جہاں مقرب دیکھے. اب سوال صرف ایک یہ, یعنی میں اس کو اس طرح سے ریز کرتا ہوں, البتہ اس کا جواب آگے آ رہا ہے اور علامہ نے بھی, علامہ طباطبائی نے بھی یہی نظریہ اختیار کیا ہے. اگر میں مراد لے لوں مقرب فرشتے, تو میرے پاس ایک بات معلوم ہے کہ انسان اگر اس لیول پر پہنچے کہ جہاں فرشتہ انسان کے مقامات کی آرزو کرے, ٹھیک, اس لیول پر انسان پہنچنے والا ہو, یہ علیین یہ چھوٹا مقام نہیں ہے, ابرار کا مقام چھوٹا مقام نہیں ہے, مقربون کا, اسی لیے وہ جو ایک فرق ہے ایمان کے درجات کی جو بحث ہے اب میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ابرار, مقرب, یہ کیا ہے, انسان پہلا مرحلہ جس میں اگر اس کو اسلام کے نظریات سمجھ آ جائیں اور وہ یہ سمجھ جائے کہ یہی راہ حق ہے, یہ مرحلہ کہلاتا ہے اسلام. لہذا وہ آیت جس میں فَإِذْ قَالَتِ الْعَرَابُ آمَنَّا، کہ انہوں نے آ کر کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو کہا کہ ان سے کہو کہ کہیں کیا، اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں، لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ. اب یہ ساری قلب کی بحث ہے، میں مجبور ہوں بہرحال کہ خلاصہ خلاصہ آپ تک پہنچاؤں چیزیں. ایمان ابھی ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا. دا پروسیسز کیا ہے؟ مجھے ایک عقیدہ سمجھ میں آیا، یہ عقیدہ میرے ایک مرحلہ طے کرے گا جب جا کر میری عقل میں اعتقاد کی صورت اختیار کرے گا. اعتقاد کی صورت اختیار کرنے کے بعد اس نے میرے قلب میں جانا ہے. کیسے جاتا ہے؟ وہ ایک پروسیس ہے کہ انسان بار بار اپنے اعمال کو ریپیٹ کرے، بار بار جو چیزیں ہیں ان کو عقلی طور پر حل کرے. بعض تجربات ہیں، بعض اعمال ہیں جس کے نتیجے میں یہی عقیدہ کیا ہوتا ہے، اسٹارٹ انٹرنگ انٹو قلب. اب قلب میں جائے گا تو نتیجہ کیسے نکلے گا؟ سوال یہ ہوتا ہے. یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ کیسے پتہ لگے گا کہ میں مسلمان ہوں یا میں مومن ہوں. میں اگر مسلمان، اب یہ مسلمان مسلمان ہے اصطلاحی ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ ایک مقام تسلیم ہے، مقام تسلیم اینڈ رزلٹ ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے ابھی، یہ مسلمان ہونے کی بات ہو رہی ہے. یہ جو اسلام ہے، یہ جو اس سے بھی، یہ بھی مادہ تسلیم سے ہی نکلا ہے، لیکن یہ تسلیم کیا ہے؟ یہ تسلیم وہ جو جرنل عقائد ہیں ان کے سامنے اپنی عقل کو کہنا کہ ہاں، یہ عقل کو تسلیم کر دینا کہ ہاں بھائی، یہ جو اسلام نے کہا ہے یہ بات صحیح ہے. یہ بھی تسلیم ہے نا، یہ عقل کی تسلیم ہے. وہ جو ہے وہ قلب کی تسلیم ہے، جس کو مقام تسلیم کہتے ہیں. اب یہ ہوا کہ میری عقل نے مان لیا، لیکن عقل کے ماننے سے کیا مطلب؟ جس دن میں نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام صحیح ہے، میں اسی دن مومن ہو جاؤں گا، اسی دن جتنے بھی مقامات ہیں وہ سارے کے سارے مجھے مل جائیں گے. نہیں، اسلام قبول کرتے ہی پرابلم کیا شروع ہوگی؟ پرابلم یہ شروع ہوگی کہ جیسے ہی میں نے اسلام قبول کیا، اسلام نے کہا بھائی جھوٹ مت بولو، اسلام نے کہا شراب مت پیو، اسلام نے کہا کسی کو ناگار بلا وجہ قتل نہ کرو، یہ جتنے بھی احکام ہیں یہ آنا شروع ہو جائیں گے. اسلام کا نماز پڑھو، اسلام کا روزہ رکھو، یہ سارے مسائل آنا شروع ہو جائیں گے. اب اگر مجھے عقلی طور پہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ریلیجن ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو پریکٹس کر رہا ہوں یا نہیں، پریکٹس کب کروں گا؟ جب یہ میرے دل میں چلا جائے گا ایز اے ایمان، تب مجھے نماز پڑھنی آئے گی، تب مجھے روزے کا مزہ آئے گا، تب میں باقی اعمال انجام دوں گا، تب میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکوں گا. بس یہ جو مرحلہ اپنے گناہوں کو روکنے کا ہے، یہ کیا ہے؟ جب تک میرا مرحلہ اسلام تمام نہ ہو جائے، اینڈ نہ ہو کس کے اوپر؟ ایمان پر. تو ایمان کی جو بالکل ویری فرسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر انسان معصیت کو ترک کرتا ہے، معصیت کا ترک کرنا تقویٰ کی پہلی سٹیج کہلاتی ہے. بہت دفعہ ریپیٹ کیا، ایک دفعہ پھر بھی کروں گا کیونکہ امپورٹنٹ ہے. کیا چیز؟ تقویٰ کی واردی میں انسان بغیر ترک معصیت کے داخل نہیں ہو سکتا. کیپ اٹ ان یور مائنڈ، نیور ایور بھول جائے. کوئی غلطی بھی آپ سے انجام پا رہی ہے، نو اٹس ناٹ ایزی، کیونکہ پہلے سٹیپ پہ آئی مسٹ نو آل گناہ، ہر وہ چیز جو معصیت الہی ہو سکتی ہے آئی شوڈ نو اٹ. اچھا، اب ایگزیکٹلی مجھے کرنا کیا چاہیے؟ بعض اوقات ہمیں یہ مرحلہ سخت لگتا ہے، اس کو بھی بہرحال دین بہت مہربان دین ہے، اس نے دین نے ہمیں آسان کر کے دے دیا. لہذا آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، البتہ یہ خود روایات سے اخذ شدہ ہے، لیکن ان کا جملہ استعمال کر رہا ہوں تاکہ ایک توسل کا سلسلہ بھی ہو سکے اور اس بزرگوار کے ذریعے سے خدا ہم پر ایک نگاہ لطف کرے. آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہتے تھے کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے ہو اس میں احتیاط کرو. یہ راستہ اختیار کریں. تو روایت میں کیا ہے؟ روایت میں یہ ہے کہ انسان جو جانتا ہے اگر اس پر عمل کرے تو اللہ اس کو اس شے کا علم عطا کر دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا. لہذا دا پروسیس اسٹارٹ لائک دس. اب مجھے اگر پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے تو آئی مسٹ، مجھے اپنے آپ کو روکنا ہے. جتنی چیزیں مجھے پتہ ہیں، اب پہلے سٹیپ پہ میں نے جب ابھی آپ کو کہا تھا، ایک دم سے ایک خوف کی لہر چہروں سے مجھے نظر آئی کہ اوہو یہ تو بڑا مشکل کام ہے، سارے گناہوں کو پتہ کرنا اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ، ساری باتوں کا پتہ کرنا اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ. نا پروسیس کیا ہے؟ جو پتہ ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو، جو نہیں پتہ اللہ آپ کو خود بخود بتانا شروع کر دے گا. آیت اللہ بہجت کیا کہہ رہے ہیں؟ جو پتہ ہے اس پہ عمل کرو، جو نہیں پتہ اس میں احتیاط کرو. دس از دا وے. اب جب میں اس کے اوپر آ جاؤں گا، اس کو فالو کرنے لگوں گا، آٹومیٹکلی کیا ہوگا، وہ اعتقاد میرے قلب میں جائے گا. قلب میں داخل ہوتے ہی جو ویری فرسٹ تھنگ، جب قلب میں ایمان گھس جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان اٹ سیلف ایک شیلڈ بن جاتا ہے میرے لیے، تاکہ میں گناہوں کا مقابلہ کر سکوں. اب یہ پہلا مرحلہ ہے تقویٰ کا. تقویٰ کا دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ جہاں پر انسان اس مرحلے پر آ جاتا ہے کہ وہ ایون مستحبات کو بھی ترک نہیں کرتا، مکروہات کو بھی انجام نہیں دیتا. اسے تقویٰ خاص کہتے ہیں. تقویٰ خاص سے اوپر کا مرحلہ کیا ہے جس کو تقویٰ خاص الخاص کہتے ہیں؟ وہ مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر انسان مستحبات اور مکروہات کے مراحل سے نکل کے ایون مباحات میں بھی احتیاط کرنے لگتا ہے. اور پھر وہ مرحلہ اللہ تعالیٰ کے، اب یعنی کیا ہے، یہ ٹو وے ٹریفک ہے، ایسا نہیں ہے ون وے ہے، ٹو وے ٹریفک ہے. بٹ وی، ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم پہلے ہی ٹریفک کے مرحلے میں ہماری گاڑی جو ہے وہ پہنچ نہیں پا رہی وہاں جہاں سے دوسرا مرحلہ شروع. تو ہماری گاڑی نہیں پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سگنل نہیں آئے گا. لہذا جب تقویٰ خاص الخاص میں انسان پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے، مباحات میں بھی احتیاط کرتا ہے. تو وہاں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فالحمھا فجورھا وتقویٰ. اللہ تعالیٰ چیزوں کے اندر چھپے ہوئے، ایون یعنی اس کو بعض علماء نے اس طرح سے بھی بیان کیا ہے کہ چیزوں کے اندر چھپے ہوئے فجور اور تقویٰ کو انسان کے لیے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. لہذا کیا ہوتا ہے، ہم نے وہ علماء دیکھے ہیں کہ جس گھر سے خمس نہیں نکلتا اس گھر کی روٹی نہیں کھاتے. وہ کیسے پتہ لگتا ہے، کیسے معلوم ہوتا ہے؟ مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر اس مقام تک پہنچا دیتا ہے انسان کو. یہ تقویٰ خاص الخاص کا مرحلہ ہے. اس سے آگے مرحلہ ابرار کا ہے. ابرار کے مرحلے کے لیے پہلی ویری فرسٹ اسٹیپ کیا تھا؟ لن تنال البر حتی تنفق مما. اب ابرار کا یہ، میں اتنا شارٹ کٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف درجات آپ کے ذہن میں رہ جائیں، ورنہ ڈیٹیل گفتگو ابرار کا جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہاں پہ کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. لیکن دا ویری فرسٹ اسٹیپ کیا ہے، کیونکہ بڑی سختی سے اللہ نے، جیسے میں نے تقویٰ کے لیے عرض کیا کہ انسان تقویٰ کی وادی میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کیا نہ کرے، ترک معصیت نہ کرے. اسی طرح سے ابرار کی منزل میں داخل نہیں ہو سکتا، لن تنال، اصلاً تم نیکی نہیں پا سکتے. کب تک؟ حتی تنفقوا مما تحبون، وہ چیز جو تمہیں پسند ہے اس کا انفاق کرنا شروع. لہذا یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر انسان تمام خواہشات کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے تاکہ دل خالی ہو جائے، مگر کس کی محبت کے لیے؟ اللہ. اس ابرار سے آگے کی جو منزل ہے اس کو مقام مقربون کہتے ہیں. اب مقام مقربین کو میں اس سے زیادہ ڈیفائن نہیں کروں گا، لیکن ایک بہت خوبصورت جملہ ملتا ہے ہمیں روایات میں کہ جو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے. فرمایا حسنات الابرار سیئات المقربین. ابرار اور مقربین کے درجات میں فرق یہ ہے کہ وہ شے جو مقام ابرار میں نیکی کہلاتی ہے، مقام مقربین میں گناہ بن جاتی. اب یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کون سے مراحل ہیں، چیزوں کو ڈیفائن کرنا ہے، اٹ نیڈس. جی جی، اس کو مزید بیان کروں، مزید بیان کروں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے ابرار کا ایک لیول یہ ہے کہ ابرار جب نیکی کے مرحلے میں آتے ہیں تو اب نیکی کرنے کا ایک لیول ہے، اس لیول پر اگر انسان رک جائے تو اصلاً مقربین کے مرحلے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. جس لیول کی نیکی ابرار انجام دے رہا ہوتا ہے، نیکوکار انجام دے رہا ہوتا ہے، اس نیکی کو آگے بڑھا نہ سکے تو کبھی بھی مقربین کے درجات میں حاصل نہیں ہوگا. لہذا فرمایا کہ وہ نیکی جو ابرار کے لیول پر انجام دے رہے ہو، اگر اس نیکی کو مزید خالص نہیں کیا پروردگار کے لیے، یو کین نیور انٹر انٹو مقربین. اب مسئلہ یہاں پر یہ کہ اب خضر علیہ السلام، وہ ایک ڈفرینٹ بحث ہے، مطلب میں بھی ریلیٹ ہوتی ہو، لیکن اس سے زیادہ بہتر میں آپ کو اگزامپل یوں دیتا ہوں کہ ابرار میں کیا کہا، اپنی پسندیدہ چیزوں کو انفاق کر دو، نکال دو. مقربین کا لیول ایون یہ ہے کہ حتیٰ اپنی ضرورتوں کو نکال دو، حتیٰ کیا کرو، اب ضرورت کا نکالنا ابرار کے لیے نہیں ہے. ابرار کے لیے کیا، مما تحبون. لہذا جب انسان مقربین کے لیول پر پہنچتا ہے تو پھر سورہ دہر میں کیا ہے، یوفون بالنذر. کس لیے؟ لوجہ اللہ. اصلاً کوئی تم سے نہیں چاہتا کیا، کوئی شکر نہیں چاہتے، نتھنگ، آپ سے کچھ بھی نہیں مانگیں گے. جو بھی کام کیا ہے صرف کس کے لیے کیا ہے، کیا کام کیا ہے، اپنی حتیٰ ضرورت کو کاٹ رہا ہے مقرب تاکہ اس لیول آف عبادت اور اخلاص پر اپنے آپ کو پہنچا سکے. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو میں گفتگو پھر کہیں اور چلی جائے گی. لہذا عزیزان من, اب یہ جو مراحل ہیں یہ سارے کے سارے مراحل ایمان ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے الیجین, ابرار کے مقام کو دیکھ کون رہے ہوں گے؟ مقربین. مقرب کون ہے؟ یہاں پر جو بعض نے فرشتوں کو کہا, آگے ایک اور ابھی آیت آنے والی ہے, وہ آیت دوبارہ سپورٹ کرتی ہے ہمارے اس نظریے کو کہ یہاں پر مراد فرشتے نہیں ہیں بلکہ مقربین سے مراد کون ہیں. یہ جو لیول ہے دس از لیول آف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, جو اللہ کے لیے سوائے اللہ کے لیے کسی کوئی چیز نتھنگ, کوئی ان کو شکر نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. کیوں؟ اینی تھنگ ایوری تھنگ دے ڈن از فار خدا, خدا اور خدا, بس خدا. یہ مقام تقرب الہی ہے, اس پر کون ہے؟ اہل بیت. اب میں اس, اب آپ اس کو دیکھیے, میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اپنے لیے بات کروں, لیکن ابرار جس لیول پر ہوتے ہیں ہماری تو حیثیت نہیں کوئی. ہماری طرف تو ایک مومن نگاہ کر دے بعض اوقات, ایک عالم فقیہ جو تقویٰ کے کسی مرحلے پر ہو, ہم اسی میں خوش رہتے ہیں کہ اس نے مجھے دیکھ لیا. تو فرشتہ تو ہمارے لیے یقیناً ایسے درجات رکھتا ہے کہ فرشتہ, میں نے ایک زمانے میں شاید ذکر بھی کیا تھا کہ فرشتوں کے ساتھ سیٹنگ کیسے کرنی چاہیے. اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں, کسی نے عمل کیا یا نہیں. دیکھیں ہمارا کام ہے بتانا, کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری. جی دیکھیں پہلی دفعہ بتانا جو تھا وہ میری ذمہ داری تھی, دوسری دفعہ کے پیسے لگتے ہیں. عرض کیا تھا آپ سے کہ علماء اس کو ذکر کرتے ہیں اور یہ کرنا چاہیے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنی زندگی میں دعاؤں اور زیارات کو خاص طور پر جگہ دیں. زیارات اب روٹین بنا لیں, کسی ایک دن زیارت وارثہ پڑھیں, کسی ایک دن زیارت آل یاسین پڑھیں, کسی ایک دن زیارت امین اللہ پڑھیں, کسی ایک دن زیارت حضرت زہرا پڑھیں. ان کی امپورٹنس ہے زندگی میں. کتنی دیر لگے گی آپ کو جب زبانی یاد ہو جائے گی؟ دو منٹ میں. بلکہ کیا ہوگا, ڈرائیو کر رہے ہیں, چلو جی ایک زیارت امین اللہ پڑھ دیتے ہیں. بابا کنیکشنز ہیں, دے ڈونٹ نیڈ. یہ اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ پروٹوکولز کو ملاحظہ کیا جائے وہاں پر اس نے کہا ہے نا پروٹوکولز کو ملاحظہ کرو. کہاں ہیں پروٹوکولز؟ نماز میں, واجب نمازوں میں. واجب نماز میں اس نے کہا بھائی بایت, یعنی یہ حتمن یہ پروٹوکولز تمہیں ملاحظہ کرنے ہیں. وضو تو ہر نماز کے لیے, وضو کے بعد کیا کہا؟ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کرو, تکبیرۃ الاحرام کہہ دی, ناؤ یو کینٹ موو. کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو افعال نماز کے علاوہ ہو. دی سر پروٹوکولز, جہاں اس نے مانگے وہاں پہ پروٹوکول کو ملاحظہ کر, جہاں نہیں مانگے وہاں میں اپنی طرف سے پروٹوکول بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا زیارات میں دیر از نو پروٹوکول, احترام اپنی جگہ پر ہے لیکن پروٹوکولز نہیں مانگے گئے. اصل جو زیارت کا مقصد کیا ہے, وہ زیارت کا مقصد یہ ہے کہ ٹو ہیو اے ڈسکشن ود امام. زیارت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے زیارت؟ حضور الزائر عند المزور. میں زیارت کرنے والا ہوں, جس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں اس کے پاس پہنچوں. جب پہنچوں گا تو کیا کروں گا؟ سلام کروں گا. ناؤ دا کنیکشن, ایک کنیکشن فزیکل ہے, ایک کنیکشن مانوی ہے. یہ جو مانوی کنیکشن ہے یہ کبھی بھی حاصل ہو سکتا ہے. لہذا جیسے ہی مجھے امام یاد آ جائیں, لہذا علماء فرماتے ہیں کہ دن میں اپنے دن میں کوئی ایک ٹائم ایسا رکھو جس میں امام زمانہ سے گفتگو کرو. ایک گفتگو ہے جو میں کروں گا, ایک گفتگو ہے جو امام نے مجھے بتائی. امام نے کہا کہ جب میرے پاس آؤ تو مجھ سے ہی کہنا, اسی کا نام زیارت نامہ ہے. ٹھیک, تو اب میں امام, اب مثلا دیکھیے میں کنیکشن کرتا ہوں, پریشان نہ ہو اس پہ. یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اٹس ناٹ, یہ کوئی عجیب و غریب چیزیں نہیں ہیں. دیکھیے پرانے زمانے میں جب آپ کے پاس فون نہیں تھا, آپ کسی سے ملنے کے لیے احوال احوال کرنے کے لیے مجبور تھے اس کے گھر جانے پہ, اس کو خط لکھنے پہ. آج جب ٹیلی فون آ گیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہی حال ہے والا آپ ٹیلی فون پہ لے لیتے ہیں. کیا ٹیلی فون ٹھیک ہے, ملنے جیسی کوالٹی تو نہیں دیتا آپ کو, لیکن گزارا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ زیارت سیم, ایک زیارت وہ ہے, وہ بھی ضروری ہے کہ جاؤ مرقد کی زیارت کرو. اس کی اپنی فلسفی ہے, اس کی اپنی ضرورت ہے, اس کی اپنی امپورٹنس ہے. اس کے بعد ٹیلی فونک کنیکشن تو رکھ سکتے ہو نا. یہ ٹیلی فونک کنیکشن کس طرح سے؟ اسی طرح سے. لہذا زیارت, اس کے بعد فرمایا علماء نے کہ زیارات جب پڑھو تو ہمیشہ اپنے لیے نہیں مت پڑھو, کبھی اپنے مرحومین کی نیابت میں پڑھو, کبھی علماء کی نیابت میں پڑھو, کبھی عرفا شہداء, حتیٰ فرمایا انبیاء کی نیابت میں پڑھو, خود آئمہ کی زیارت آئمہ کی نیابت میں پڑھو. اور اسی میں سے کچھ افراد کچھ وہ ہیں جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، ان کو بھی یاد رکھو. کبھی زیارت نیابت میں پڑھو ان مقرب فرشتوں کی، ایک زیارت حضرت جبرائیل کی نیابت میں پڑھو، ایک زیارت حضرت اسرائیل سے، ان کی خاص طور پر پڑھنی چاہیے کیونکہ کسی اور سے ملاقات ہو یا نہ ہو حضرت سے حتماً ملاقات ہونی ہے. تو کچھ زیارتیں گفٹ کی ہوئی ہوں گی تو کم از کم مسکراتے ہوئے ملیں گے، امید ہے ہمیں انشاءاللہ. بھائی حل جزاء الاحسان الا الاحسان اللہ کا قاعدہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا جو فرشتہ ہے مقرب طریق، ہم تو گناہگار لوگ ہیں لیکن وہ تو معصوم مخلوق ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے نہیں جاتی نا. تو پھر وہ جو مخلوق ہے وہ کیا کرے گی، ہماری محبت کا احسان کا جواب احسان سے دے گی. تو ہم کہیں گے بھائی اور کچھ نہیں کر سکتے، ایک اسماعیل ہی دے دو، تھوڑی سی ڈیمانڈ کر سکتے نا. لہٰذا دیز آر دا کنیکشنز. لیکن بات کیا ہے کہ فرشتوں کا مقام اپنے مقرب، مجھے امام دیکھے، میرے اوپر نگاہ امام کرے. یہ کون سی نگاہ ہے؟ یہ وہ نگاہ ہے جو عین اللہ سے آ رہی ہے. نگاہ امام کرے یعنی خدا مجھ پر نگاہ کر رہا ہے. لہذا یہ جو مقام ہے اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ خود علیین کا جو مقام ہے یہ چھوٹا مقام نہیں ہے. لہذا فرشتوں کا نگاہ کرنا، مشاہدہ کرنا شاید اٹ از ناٹ دیٹ مچ امپورٹنٹ، بلکہ یہ کون سا مقام ہے؟ مقربین سے مقام، وہ دا ہائیسٹ لیول آف عباد جو ہے مقربین، اور وہ کس کے پاس ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. لہذا وہ مشاہدہ کریں گے ان لوگوں کا، کیا کریں گے کہ جب وہ مشاہدہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان الابرار لفی نعیم. ان کو کیا کہا؟ لسال الجحیم. ان کو ہم پھینک دیں گے جہیم میں. ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان الابرار لفی نعیم. ان کو ہم نعمتوں میں رکھیں گے. اب یہ جب نعمتوں میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ علی الارائک ینظرون. ارائک جمع اریکہ ہے، اریکہ کہتے ہیں تخت کو، معمولاً جو ہمارے ہاں ایزی بیٹھنے کے لیے جو تخت استعمال ہوتے ہیں اس کو عربی میں اریکہ کہتے ہیں. ارائک وہ تخت جس پہ بعض اوقات گاؤں تکیہ لگا ہوتا ہے، آرام سے آپ بالکل ایزی ہو کے بیٹھتے ہیں. یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ ارائک پر ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے. یہ ضرور دیکھ رہے ہوں گے، چیزوں کو مشاہدہ کر رہے ہوں گے، نظارے کریں گے مختلف نعمتوں کے. دیکھیں یہ تو اب ایمان کے سٹیجز کے حساب سے ہے، وہی پھر ایک الگ بحث ہے، کیونکہ علیین جس سٹیج پر ہوں گے، آیا اس سٹیج کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تجلیات اسماء ہوں گی، تجلیات ذات ہوں گی، نہیں ہوں گی، کیا ہوگا، یہ ایک الگ دے. ابھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی صرف ینظرون کہہ کے چھوڑ دی ہے بات کو، کیا دیکھ رہے ہوں گے اس کو اللہ نے چھوڑ دیا. یہاں پہ صرف کہا بیٹھے ہوئے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، نہیں ڈیفائن کیا اللہ نے، کیونکہ وہ جو دیکھ رہے ہوں گے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ایمان. اپنے ایمان کے اعتبار سے انسان مشاہدے کرے گا نعمات کی. اب لیکن جب یہ کر رہا ہوگا مشاہدہ تو اس مشاہدے کا ایفیکٹ ان کے اوپر ہوگا. تو کہا تعرف فی وجوہہم، ان کے چہروں سے تم انہیں پہچان سکتے ہو. کس چیز کو پہچان سکتے ہو؟ یعنی وہ جو دیکھ رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا کہ یہ نعمت کا کون سا سٹینڈرڈ ہے کہ جہاں پر صرف دیکھنے کے آثار انسان کے چہرے سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. جب تم دیکھو گے فی وجوہہم کیا؟ نظرۃ النعیم. نظرہ شادابی کو کہتے ہیں، اس نعمت کی شادابی کو تم ان کے چہروں پر کیا دیکھو گے؟ دیکھ سکو گے، پہچان سکو گے. یعنی اس نعمت سے، اب وہ نعمت خود کس سٹینڈرڈ کی ہے یہ ایک الگ بات ہے، اس نعمت کا جو جنرل امپیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ وہ اتنی زبردست نعمت ہے کہ اس کی شادابی ان کے چہروں سے یو کین سی، یو کین واچ، تم محسوس کر سکو گے، تعریف پہچان سکو گے کہ ان کے چہروں پر وہ شادابی نظر آ رہی ہوگی. یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلایا جائے گا. کیا چیز پلائی جائے گی؟ رحیق. رحیق ایک اسپیشل شربت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کیا ہے، کیسی ہوگی، وی ڈونٹ نو. اللہ نے دو چار باتیں بتائی ہیں اس کے بارے میں، یہاں پر ایک بات بتائی ہے، مختوم. مختوم کیا ہے؟ یعنی ختم سے، یعنی سیلڈ. یہ جو شربت ہے دس از سیلڈ، سیلڈ ہے تو یعنی کس کے لیے ہے؟ اس کی جو سیلنگ ہے وہ صرف اور صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ آ نہ جائے، یعنی ان کے علاوہ کسی کو نہیں دی جائے گی، سیلڈ ہے. اللہ مخصوص کر رہا ہے اس شراب کو کس کے لیے، اس شربت کو کس کے لیے؟ ابرار کے لیے. جو علیین کے مرحلے میں پہنچیں گے، صرف ان کو دی جائے گی اور کسی کو نہیں ملے گی. لہذا تب تک جب تک یہ آنا جائیں تب تک وہ سیلڈ ہے، اٹ ول ناٹ اوپن. اب یہ کیا نعمتیں ہیں، اس کو کیسے انسان بیان کرے؟ یہ خود ایک مراحل ہیں، یعنی انسان صرف اور صرف جو ہے وہ یہ سننے کے بعد ایک چھوٹا موٹا تصور ہی بنا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. سیلڈ ہے، پیک ہے، یہ شربت پیک ہے، لیکن ختامہ مسک. اللہ تعالیٰ نے اور کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا بتایا ہے کہ ختام یعنی جو اس کی سیل ہے وہ کیا ہے؟ مسک ہے. مسک یعنی وہی مشک، یعنی یہ جو اس، اب نہیں پتا اس کا برتن کیسا ہوگا، اس کا ظرف کیسا ہوگا، وہ سیل کہاں لگی ہوگی، لیکن جس چیز سے اللہ نے اس کو سیل کیا ہے دیٹ از مشک. اب یعنی کیا، مثلا میں اس کو شبیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علیین کے سامنے جب لازمہ تو شراب لائی جائے گی، یہ سیلڈ ہے، سیلڈ. اب اس کو جس چیز سے سیلڈ کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مشک ہے. یعنی جس وقت یہ برتن ان کے پاس آئے گا، جو اللہ تعالیٰ اہتمام کر رہا ہے، اتنا تو انسان سوچ نہیں سکتا جتنا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر دیا. سیل بھی اگر اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے اس کے اوپر تو کس کی لگائی ہے؟ مشک کی لگائی ہے. یعنی یہ ظرف جب ان کے پاس پہنچے گا تو ابھی انہوں نے کھولا نہیں ہوگا تو مشک کی خوشبو آ رہی ہو. یہ پروٹوکولز ہیں جنہوں نے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کو پروٹوکول دیے، قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو پروٹوکول دے گا. یہ پروٹوکولز ہیں، ان کو جو برتن پیش کیا جائے گا دیٹ از سیلڈ. سیلڈ کس سے ہے؟ مشک سے. یعنی برتن آتے ہی ابھی کھولا نہیں ہے، اندر جو ہے وہ تو داستان اللہ جانتا ہے کہ کیا ہے، یہ جو شربت ہے اس کے کیا امپیکٹس ہیں، یہ کیسا ہے، اس کے کیا اثرات ہیں، وہ سب اللہ جانتا ہے. ابھی تو اللہ تعالیٰ صرف جس کو کہتے ہیں بوتل کی تعریف کر رہا ہے، اس کے ظرف کی تعریف کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو جس ظرف میں ڈالا ہے اس کو ہم نے سیل کس سے کیا ہے؟ مشک سے کیا ہے. اب کیا ہوگا؟ وفی ذالک فل یتنافس المتنافسون. اس کو میں لفظ کو تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتا ہوں آخر میں، صرف ایک چیز اور. وہ مزاجہ من تسنیم. اللہ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا بنایا کہ اس کو ہم نے مکس کیا ہوا ہے، ملایا ہوا ہے، مخلوط کیا ہوا ہے، کس سے؟ تسنیم سے. تسنیم، سلسبیل، کوثر، یہ سب نہریں ہیں. روایات میں ان نہروں کے بارے میں بہت کچھ بیان ہوا ہے، لیکن جو کچھ بھی بیان ہوا ہے انسان صرف سوچ کی حد تک رہ جاتا ہے، اس سے آگے ڈیفائن نہیں کر سکتا. شہد سے زیادہ میٹھی، دودھ سے زیادہ سفید، ابھی کیا ہے اصلا ہم سینس کر سکتے ہیں؟ اصلا سینس نہیں کر سکتے. ہمیں شہد سے زیادہ مٹھائی کا تصور نہیں ہے، کیونکہ شہد سے آگے دنیا میں جو مٹھائی ہے وہ تلخی کی طرف چلی جاتی ہے. لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے میٹھا ہے شہد سے زیادہ، تو میٹھا کیا، کیسا میٹھا ہوگا؟ آئی کین ناٹ ڈیفائن. سفیدی میرے لیے شہد سفیدی دودھ سے زیادہ نہیں ہے میرے لیے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ. اب یہ زیادہ کیا ہے؟ وی ڈونٹ نو. ذائقہ اس کا کیا ہے؟ وی ڈونٹ نو. ہمیں اس کو نہیں پتا. لیکن یہ جو تسنیم ہے، یہ تسنیم، اب اس تسنیم کی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ یہ جو تسنیم ہم نے اس میں ملائی ہے یہ کوئی ہلکی لیول کی کوئی آئٹم ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ عینن، تسنیم ایک چشمہ ہے. یشرب بحل مقربون، یہ تسنیم وہ چشمہ ہے جس سے مقربون کو پلایا جاتا ہے. اب دیکھیے، ابرار کا جو لیول ہے اس کے اوپر مقربون کا لیول ہے. میں نے کہا نا وہ جو پیچھے یشہد المقربون ہے، اس کا جو گواہی ہے وہ یہاں پر. اب یہاں پر جتنے بھی مفسرین ہیں جو وہاں پر مقربون کا معنی فرشتہ کرتے ہیں، وہ یہاں پر آ کر مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، یہ مقربون ایمان کا ایک مرحلہ ہے کہ جو ہائیسٹ ایور مرحلہ ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کا، وہ مرحلہ یہ ہے. اور ہمارے نزدیک آئمہ اہل بیت کے پاس ڈیفینیٹ ہے، اور وہ لوگ کہ جو منا اہل البیت تک کے پہنچ جائیں شاید ان کے پاس بھی ہو. یہ جو لیول ہے، یہ لیول مقربون کا، ان کے لیول، ایک ان کا دیکھنا، مشاہدہ کرنا علیین کے لیے بڑی بات ہے. یقیناً آپ، اگر میں یہ کہوں کہ مثلا امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے، جن کا آج شب ولادت بھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام کی شب ولادت بھی. ہم تو بعض اوقات یہ مولا سے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں مولا یہ تو اللہ نے ڈیفائن کر دیا، مقام علیین میں آپ انشاءاللہ مشاہدہ کریں گے، اور آپ کی وہ نظر کیا ہوگی ہمیں نہیں معلوم، لیکن دنیا میں آپ کی نظر کے محتاج ہیں ہم، شب ولادت ہے مولا کی، اگر ایک نظر ہمارے اوپر ڈال دیں تو ہمارے حالات دیگر گو ہو جائیں۔ وہ قلب جو ہم نے اپنے گناہوں سے زنگ آلود کی ہے، اہل بیت کی ایک نظر پڑ جائے، کیا ہوتا ہے؟ ایک نظر پڑ جائے، جتنا زنگ ہے ایک شب میں اتر جاتا ہے۔ کل تک جو لعنت اللہ کے اسٹیج پہ کھڑا تھا، صبح علیہ السلام بن جاتا ہے۔ حسن اور حسین میں فرق کیا ہے؟ ابھی اتنی دور نہ جائیں، لفظ میں رہیں۔ حسن اور حسین میں لفظاً کیا فرق ہے؟ سوری، یہ تو آپ کو نظر عربی میں یہ جو وزن ہے فعیل کا، یہ اس کو کہتا ہے مصغر۔ جب کسی چیز کے چھوٹے کو بیان کیا جاتا ہے تو اس میں مصغر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وزن ہے فعیل، وزن ہے چھوٹے کا، اس کو اہل بیت نے رعایت کی ہے، اور جب اہل بیت رعایت کرتے ہیں تو بلا وجہ نہیں ہوتی۔ اہل بیت کی نظر میں یہ دونوں ہی حسن ہیں، توجہ کیجیے گا، اہل بیت کی نظر میں یہ دونوں ہی حسن ہیں، صرف ایک بڑا ہے دوسرا چھوٹا۔ چھوٹے کا معیار یہ ہے کہ وہ کربلا برپا کر دیتا ہے، چھوٹے کا معیار یہ ہے، تو بڑا تو آؤٹ آف دس ورلڈ ہونا چاہیے۔ اس کا جو لیول ہے یقیناً اور ہے، ایسا ہی ہے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، میں اس سے زیادہ تعریف نہیں کر سکتا اپنے مولا کی کہ جس کا چھوٹا حسین کہلائے اسے حسن کہتے ہیں، اس سے زیادہ تعریف نہیں کر سکتا۔ تو مولا آپ کے چھوٹے بھائی نے ایک حر کی طرف نگاہ رحمت کی، اس کو اس لعنت اللہ سے نکال کر علیہ السلام بنا دیا۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ، بالکل کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، خالی ہیں بالکل۔ لیکن مولا صرف اتنا کہنے آئے ہیں کہ حر جب یہ کر سکتا ہے کہ اہل بیت کو اس جگہ تک لے جائے جسے کربلا کہتے ہیں، تب بھی حسین اس کے اوپر نگاہ رحمت ڈال سکتے ہیں، ہم نے اتنا تو دل نہیں دکھایا۔ ہمارے تو دل میں ابھی آپ کی محبت کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم نہیں دعویٰ کرتے کسی شے کا کہ ہم آپ کے بہت شیعہ ہیں، بہت مومن ہیں، لیکن وہ جو تھوڑی سی محبت آپ کی ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، ہم اس سے زیادہ ثبوت نہیں دے سکتے مولا کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، دباؤ میں لایا جا رہا ہے، لیکن ہم نے آپ کی محبت کا سودا نہیں کیا، اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر ہماری یہی چھوٹی سی چیز آپ کے پاس قابل قبول ہو، آج بحق حضرت زہرا کچھ نہیں ہمارے پاس، آپ کی والدہ کا حق اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مولا ہم آپ کو آپ کی والدہ کا حق کا واسطہ دے کے کہتے ہیں، ایک نگاہ لطف ہمارے اوپر ڈالتے ہیں، ایک نگاہ۔ ہمیں اتنا پتہ ہے مولا کہ جب آپ کا چھوٹا بھائی نگاہ کرتا ہے تو دل منقلب ہو جاتے ہیں، آپ کو اللہ نے حسن بنایا ہے، ایک نگاہ لطف ایسی کریں کہ ہمارے قلوب منور ہو جائیں، نور الہی ہمارے قلوب میں آ سکے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار بحق امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام، شب ولادت مبارک حضرت امام حسن ہیں، بار الہ بحق امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں ماہ مبارک رمضان سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ بحق ماہ مبارک رمضان اور بحق شب ولادت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی دعا تو ہماری مستجاب کرنا چاہے۔ بار الہ امام حسن کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ ہمارے جتنے مریض ہیں، خصوصاً ہمارے دوست ان کی بیٹی مریض ہے، بار الہ بحق امام حسن اسے شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، دیگر مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، تمام اسیروں بالخصوص شیخ ابراہیم زغزاکی کو بار الہ جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ بحق امام حسن جتنی بھی تکفیری قوتیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ جتنی بھی استکباری قوتیں ہیں نیست و نابود فرما. بارِ رحب حق ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام. تمام علماء مراجع اعظم کے سایوں کو ہمارے سر پر مستدام رکھ، بالخصوص انقلاب اسلامی رہبر انقلاب حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بارِ رحب حق ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.